احمده وأصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ کے مضامین پر غور و فکر کے ضمن میں بھی ہم وہی طریقہ کار اختیار کریں گے کہ پہلے اس کی مرکزی آیت کو کما حقہ سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد ایک ایک آیت کو اپنی جگہ بھی غور و فکر کا موضوع بنایا جائے، لیکن اصلاً اس کے اس ربط و تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو اس مرکزی آیت کے ساتھ اس کا ہے. یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ میں جوڑے جوڑے ہونے کی وہ نسبت جو قرآن مجید کی اکثر سورتوں میں موجود ہے بہت ہی نمایاں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو پہلوؤں سے بحث کر رہی ہے. چنانچہ سورہ صف جس پر ہم کچھ غور کر چکے ہیں اس کا مرکزی مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور سورہ جمعہ کا مضمون ہے اس مقصد بعثت کے حصول کے لیے، اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کا بنیادی طریقہ کار. یہاں لفظ بنیادی پر ذرا توجہ کی ضرورت ہوگی. اس کا سبب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم عام مروجہ معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انقلابی رہنما کہیں تو یہ یقین آپ کی توہین کے مترادف ہوگا، تو یہ یقیناً آپ کی توہین کے مترادف ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک واقعہ ہے اور اس میں بھی ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ داعی انقلاب کا اطلاق نسل انسانی کے کسی فرد پر اگر بتمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ہماگیر ترین گمبھیر ترین انقلاب برپا کیا. غور کیا جائے کہ بڑے بڑے انقلاب جن کا بہت شورہ ہے، مثلا انقلاب فرانس یا انقلاب روس، ان دونوں نے زندگی میں بحثیت مجموعی کوئی تبدیلی قبول نہیں کی. انقلاب فرانس میں لوگوں کے عقائد اور افکار نہیں بدلے، ان کا طرز معاشرت تبدیل نہیں ہوا، صرف نظام حکومت کا ڈھانچہ بدلا، شخصی حکومت کا دور ختم ہو گیا، جمہوریت کا آغاز ہو گیا. اسی طرح بولشویک ریولیوشن اگرچہ وہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، بلکہ اسے انقلابوں کی ماں کہا جائے تو غلط نہیں، اس کی کوک سے انقلابوں کی ایک کھیت کی کھیت برآمد ہوئی ہے. بھائی ہمارا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی ایک جزوی تبدیلی آئی، نظام معیشت کا ڈھانچہ بدلا. ویسے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا فکری انقلاب ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا ایک فلسفہ اس کی بنیاد بنا ہے، لیکن بنظر غائب دیکھا جائے تو مادیت پہلے سے موجود تھی، اس نے صرف ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور جدلی مادیت کی شکل اختیار کی. میٹیریلزم سے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم تک آپ اسے ایک ارتقائی عمل تو کہہ سکتے ہیں، انقلابی عمل نہیں کہہ سکتے. گویا کہ وہاں بھی جو اصل تبدیلی ہے وہ زندگی کے ایک گوشے میں یعنی نظام معیشت میں کہ کوشش کی گئی کہ ذرائع پیداوار کو اجتماعی ملکیت میں لے کر حصہ رسدی تمام افراد تک کسی قدر انصاف اور منصفانہ انداز میں پہنچا دیا جائے. اس سے قطع نظر کہ یہ کس کاسٹ پر ہوا، اس کے ضمن میں انسان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی، پھر یہ کہ فی الواقع یہ ہوا بھی کہ نہیں، بہرحال ایک کوشش تھی. اس پہلو سے بہرحال اس وقت جو کچھ کرنا مقصود ہے وہ صرف یہ کہ دنیا کے یہ تمام انقلابات جزوی تھے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہماگیر تھا. آپ کے اس انقلاب میں لوگوں کے عقائد بدلے، افکار بدلے، نظریات بدلے، زندگی کی قدریں تبدیل ہو گئیں، نقطۂ نظر بدل گیا، سوچ کا رخ بدل گیا، اور پھر طرز بود و باش بدل گئی، معیشت کا انداز بدل گیا، سیاست کا انداز بدل گیا، یوں کہیے کہ زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، بلکہ یہاں یہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز نہیں بدلی. اس پہلو سے کوئی دوسرا انقلاب انقلاب محمدی کے کہیں قریب قریب تک بھی اس سے کوئی مشابہت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے انقلابی ایم این رائے نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا اپنی اس کتاب میں ہسٹوریکل رول آف اسلام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے انقلابی رہنما تھے تو واقعہ یہ کہ غلط نہیں تھا. دوسری طرف یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ دنیا کے تمام انقلابات کا مشاہدہ کیا جائے تو ایک بات نظر آئے گی کہ انقلابی فکر پیدا کرنے والے یا پیش کرنے والے کچھ اور تھے, اور اس کے بعد انقلاب کو عملاً برپا کرنے کا معاملہ یہ کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں ہوا. انقلاب فرانس میں دیکھیے والنٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کتنے اہل قلم تھے جنہوں نے وہ فکر دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ انقلابی عمل اس کا آغاز ہوا. لیکن یہ معلوم ہے کہ انقلاب فرانس کے عملاً برپا ہونے میں اور اس کی رہنمائی میں ان مفکرین کو کوئی دخل حاصل نہیں. وہ انقلاب عملاً کچھ اوباش قسم کے لوگوں کی رہنمائی میں ہوا اور بڑا ہی خونریز انقلاب, بڑا ہی خونی انقلاب. اسی طریقے سے بولشویک ریولیوشن, اس کا فکر دینے والا کارل مارکس, اس کا فلسفہ مدون کرنے والا, لیکن وہ خود اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکا. کہاں تیسرے تیواڑے ایک بالکل ہی دور دراز کے ملک میں ایک فعال شخصیت لینن کے ہاتھوں وہ انقلاب برپا ہوا جس نے اس فکر کو دنیا میں ایک انقلاب کی عملی شکل میں ڈھالا. معلوم ہوا کہ انقلابی فکر دینے والے اور انقلاب برپا کرنے والے اور. اس پس منظر میں دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ منفرد ہے. ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز اور کل 23 برس میں ایک لائف سپین ہے, اور یہ 23 برس بھی قمری ہے شمسی نہیں ہے. قمری سال ہمارا جو تصور سال کا ہے شمسی سال کا اس سے 10 دن کم ہوتا ہے. اس پہلو سے بمشکل وہ 22 برس بنتے ہیں. کل 22 برس میں ایک شخص فرد واحد سے دعوت کا آغاز کرتا ہے اور پھر وہ دعوتی جد و جہد انقلابی جد و جہد تمام مراحل طے کرتی ہے. اسی میں ابتدائی مرحلہ استہزاء کا بھی ہے, تمسخر کا بھی ہے, چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر وہ پرسیکیوشن کا دور بھی آیا ہے, وہی مانا تشدد ہے, وحشیانہ مظالم ڈھائے گئے ہیں. پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ وطن کو چھوڑ کر مکے کی سرزمین کو خیر باد کہہ کے مدینہ منورہ کا رخ اختیار کرنا پڑا. پھر یہ کہ وہ پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس کی شکل اختیار کرتی ہے, آرمڈ کانفلکٹ, اور وہ اپنے تمام مراحل سے گزر کر کل 23 برس کی مدت میں وہ انقلاب اپنے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے, اور در حقیقت اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ ساری بات گوشت گزار کی گئی کہ حضور کی سیرت مطہرہ میں یہ اس انقلابی عمل کے مختلف مراحل بہت نمایاں ہو گئے. اس انقلابی عمل کا ٹیمپو اتنا شدید ہے اور وہ اتنی انسان کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ اس کا جو اساسی طریقہ کار ہے وہ بنیادی منہج افراد کس طریقے سے حاصل کیے گئے, یہ ساری جد و جہد, یہ سارا ٹکراؤ, یہ سارا تصادم, یہ سارا جہاد اور قتال, یہ پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس, ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پہلے کچھ افراد تھے, انہیں تیار کیا گیا. وہ افراد کہاں سے حاصل ہوئے, کس طور سے حاصل ہوئے, ان میں تبدیلی کیسے برپا ہوئی, ان کے اندر تربیت کا معاملہ اس نہج پر ہوا, یہ ہے در حقیقت اساسی منہاج. یہ ہے گویا کہ اس انقلابی عمل کے اس کی تہ میں وہ عمل کے جس سے انفرادی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا ہے. جس طریقے سے کہ کوئی پہاڑی ندی ہو اس کا زور شور, اس کی سطح کا ہیجان, یہ انسان کو اس طرح اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ اس کی گہرائی کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا یہ پہلو, یہ انقلابی کشمکش اور اس کے مختلف مراحل, یہ اس درجے کسی قاری یا کسی بھی سیرت کے سننے والے یا پڑھنے والے کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتا ہے کہ وہ جو اساسی منہاج ہے وہ بنیادی طریقہ کار نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور ساری توجہ اسی پر مرتکز ہو جاتی ہے. حالانکہ اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں انقلابی عمل کے تو وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انقلاب میں آتے ہیں. ہر انقلاب کے لیے کوئی دعوت ہے, اس دعوت کے لیے نشر و اشاعت ہے, جد و جہد ہے, لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے, ہم خیال بنانا ہے. پھر جو لوگ کنورٹ ہو جائیں, اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیں, اس فکر کو, اس نظریے کو اختیار کر لیں, انہیں پھر منظم کرنا ہے. پیش نظر انقلاب کے لیے انہیں مناسب تربیت دینی ہے, ٹریننگ دینی ہے. پھر یہ کہ جب کشمکش کا آغاز ہوگا تو ہمیشہ ایک دور آئے گا پیسو ریزسٹنس کا, کہ ماحول کی طرف سے جو مشکلات آئیں, موانع آئیں, تکلیفیں پہنچائی جائیں, ایزا ہو, اس کو جھیلو اور برداشت کرو اور خود مدافعت میں ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انقلابی قوت منج کر, پوری طرح تربیت پا کر اور ان تمام حالات سے, سرد و گرم سے گزر کر, اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ اقدام کرتی ہے. پھر ایکٹیو ریزسٹنس کا دور آتا ہے, پھر آرمڈ کانفلکٹ بھی ہوتا ہے. ہر انقلاب میں اس کا آنا ناگزیر ہے. تو یہ مراحل کسی بھی انقلاب کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک انقلاب کو دوسرے انقلاب سے ممیز کر دینے والی شے کون سی ہے, وہ نظریہ کیا تھا, اس کے مطابق انسان کیسے تیار کیے گئے, وہ ہے اساسی منہاج, وہ ہے بنیادی طریقہ کار. تو سورہ جمعہ کا مضمون اصل میں وہ بنیادی طریقہ کار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کو اکبر الہ آبادی کے شعر کے حوالے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے, بڑا پیارا شعر ہے, کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. حضور کی سیرت مطہرہ کے یہ لینڈ مارکس, یہ غزوہ بدر ہے, یہ غزوہ احد ہے, یہ غزوہ احزاب ہے, یہ صلح حدیبیہ ہے, یہ فتح مکہ ہے, بہت نمایاں ہے, بہت اہم ہے. لیکن اس وقت ہماری گفتگو کا اصل موضوع یہ ہے کہ وہ بنیادی پروسیس کون سا تھا کہ جس سے اس انقلاب کی داغ بیل پڑی, جس سے افراد بدلے ہیں, وہ افراد کہ جنہوں نے پھر ثابت کر دیا اپنی سیرت و کردار سے کہ ان کا نقشہ وہ ہے جو سورہ احزاب میں آیا ہے کہ رجال صدقوا ما عهد الله علیہ, وہ جوان مرد جنہوں نے اپنے رب سے, اللہ سے جو عہد کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, اسے انہوں نے پورا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے, گردنیں کٹوا چکے, اور گردنیں کٹوا کر سبک دوش ہو چکے, سرخ روح ہو چکے, اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی سرخ روح ہو جائیں. وہ مردان کار کس پروسیس سے تیار ہوئے تھے, یہ ہے در حقیقت سورہ جمعہ کا اصل مضمون. اور اس کے لیے اب توجہ کو مرتکز کیجئے سورہ جمعہ کی مرکزی آیت, جس کے بارے میں پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس میں جو چار اصطلاحات وارد ہوئی ہیں وہ قرآن مجید میں چار مقامات پر آئے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں وہ الفاظ آئے, پھر اللہ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کے اعلان میں اور حضور کی بعثت, اسی دعا کا ظہور قرار دیے جانے میں پھر انہی الفاظ کا اعادہ ہوا. پھر سورہ آل عمران میں اہل ایمان پر احسان دھرتے ہوئے کہ ہم نے تم میں اپنا رسول بھیج دیا, پھر انہی چار اصطلاحات کو دہرایا گیا. اور پھر یہاں سورہ جمعہ میں یہاں تو یہ آیت, یہ الفاظ, یہ اصطلاحات گویا کہ اس پوری سورت کے لیے بمنزلہ عمود ہیں, اس کا مرکزی مضمون. اس لیے بھائیے کہ اس سورہ, اس آیت مبارکہ پر نگاہوں کو پورے طور سے مرتکز کر دیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی ہے, دیکھیے جس طرح سورہ صف کی مرکزی آیت کا آغاز ہوا تھا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, اسی طرح سورہ جمعہ کی مرکزی آیت کا آغاز ہو رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, وہی ہے وہ اللہ کہ جس نے اٹھایا, بعث کے معنی اٹھانا, کسی چیز کا برپا کرنا, اجاگر کرنا, نمایاں کرنا, بعث بعد الموت, موت کے بعد اٹھنا, جی اٹھنا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ ہمارے اس بنیادی ایمانیات کے ذمن میں آتا ہے. تو بات ہے کسی کو اٹھانا, هو الذی بعث فی الامیین, وہی ہے کہ جس نے اٹھایا امیین میں. لفظ امیین پر ہم انشاءاللہ بعد میں بحث کریں گے، یہ سورہ مبارکہ کے اہم مضامین میں سے ہے. یہاں ذرا ابھی اس لفظ کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھیے. وہی ہے جس نے بھیجا امیین میں، اٹھایا امیین میں رسولم منہم، ایک رسول انہی میں سے، کیا کرتے ہوئے آیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات، اللہ کی آیات، اور تزکیہ کرتا ہے ان کو، پاک کرتا ہے ان کو، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ ہے وہ آیہ مبارکہ جس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. اس میں چار اصطلاحات وارد ہوئی ہیں، اور ان چاروں پر آپ غور کریں گے تو پہلی بات تو سامنے نمایاں ہو کر یہ آئے گی کہ دو کے بارے میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کسی اختلاف رائے کا موقع ہی نہیں کہ ان دونوں سے مراد قرآن ہے. تلاوت آیات مراد ہے قرآن مجید کی آیات کا پڑھ کر سنانا. تعلیم کتاب کوئی شک نہیں کہ یہاں الکتاب سے مراد بھی قرآن ہے. البتہ دو اصطلاحات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ ظاہر بھی لوگوں کو اشتباہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کتاب اللہ سے جدا کوئی شے ہے. تزکیے کا عمل، اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی علیحدہ تشخص ہے، اپنا علیحدہ کوئی وجود ہے، اس کی کوئی اور دوسری اساس ہے. اسی طرح لفظ حکمت کے بارے میں بھی ہمارے ہاں یہ خیال ظاہر کیا گیا، اور بڑے بڑے ائمہ دین کی طرف سے بھی یہ خیال آیا ہے. مثلا امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے سنت رسول، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے تمام تر احترام کے باوجود یہاں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ان چاروں اصطلاحات کا باہمی ربط و تعلق کیا ہے. معلوم ہوگا کہ جس طرح سورۃ الاصل کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ وہ چاروں چیزیں جو وہاں بیان ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں، باہم لازم و ملزوم ہیں. ایمان کا لازمی نتیجہ عمل صالح، عمل صالح اگر پختگی کو پہنچے گا تو اس سے تواصب الحق کے برگوبار لازم ظاہر ہوں گے، اور اگر واقعتاً صحیح معنی میں حق کی دعوت ہو، اس کا اعلان ہو، تو یقیناً صبر کا مرحلہ آ کر رہے گا، تکالیف آئیں گی، جھیلنی پڑیں گی. ان چاروں میں گہرا ربط ہے. اسی طرح یہاں بھی بڑا گہرا ربط ہے. تزکیے کے بارے میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا. قرآن مجید مدعی ہے کہ تزکیے کا اصل ذریعہ بھی وہ خود ہے. قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے موعظہ تمہارے رب کی طرف سے، جو شفا ہے تمہارے سینوں کے امراض کے لیے. اور حکمت کے بارے میں تو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت وارد ہو چکی ہے کہ ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ چیز کہ جو تیرے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر وحی کی ہے. از قبیل حکمت، از قسم حکمت. تو معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ چاروں اصطلاحات قرآن مجید ہی کے گرد گھوم رہی ہیں. مرکز و محور قرآن مجید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ انقلاب قرآن مجید ہے. بڑے پیارے انداز میں کہا ہے مولانا حالی نے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ساری وہ تبدیلی جو حضور نے برپا کی، ابھی ہم اس معاملے میں انفرادی تبدیلی پر نگاہوں کو مرتکز رکھیں گے. افراد بدلے، کس چیز سے بدلے؟ ان کا فکر بدلا، کس چیز سے بدلا؟ ان کے کردار میں تبدیلی آئی، کیسے آئی؟ یہ ساری چیزیں اگر ان کو ٹریس کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی کا مرکز و محور، اساس، ان سب کا مبنا وہ قرآن حکیم. چنانچہ سب سے پہلے آئیے، یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام یا رسول کے فرائض چہار گانہ میں سے پہلا فریضہ تلاوت آیات. تلا یتلو کے معنی اگر وہ مجرد آئے گا بغیر کسی صلے کے تو خود پڑھنے کے، اور جب اس میں علا کا اضافہ ہو گیا، تلا علیہ یتلو علیہم، اس کے معنی ہے کسی کو پڑھ کر سنانا. یتلو علیہم آیاتہ ہی یہ نقطہ آغاز ہے نبی کی دعوت کا، کار نبوت کا، کار رسالت کا، کہ یہاں تلاوت آیات اس سے بات شروع ہو رہی ہے. تلاوت آیات، اب لفظ آیات پر بھی ہمارے ہاں گفتگو ہو چکی ہے. نشانیاں، ان نشانیوں کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف ذہن کو متوجہ کرنا، ایمان باللہ دلوں میں پیدا کرنا. یہی آیات ہے کہ جو پھر معاد کی طرف باعث بعد الموت کی طرف جزا و سزا کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہیں. گویا کہ پہلا عمل یہ ہے اور اس کی ہمیں قرآن مجید کی جو حکمت نزولی ہے اس سے مزید اس کی تائید ملے گی کہ قرآن مجید میں جو مکی صورتوں میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان سب کا موضوع ایک ہی ہے، ایمان باللہ دلوں میں جاگرنی ہو جائے، ہستی باری تعالیٰ کا یقین ہو جائے، اس کی صفات کمال کا علم حاصل ہو جائے، اس کی توحید پر دل ٹھک جائے، جزا سزا اور باعث بعد الموت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ پر ایک یقین محکم پیدا ہو جائے. وحی اور نبوت و رسالت، انزال کتب، اس کے ضمن میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. یہ ہے اصل چیز، یہ ہے نقطۂ آغاز قرآن حکیم کی آیات میں آ کر یہ ذہنی اور فکری تطہیر کی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں سے ملحدانہ خیالات، مشرکانہ عقائد، اس کائنات اور خود اپنے بارے میں جتنے غلط نظریات تھے ان سب کو دھویا ہے اور صاف کیا ہے. یہ تطہیر ذہنی، یہ تطہیر فکری، اس کا سب سے پہلا کام اور اس کا ذریعہ ہے تلاوت آیات، آیات الہی کے ذریعے سے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس کو آپ ایک فرد کو اپنے سامنے رکھ کر اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ایک فرد میں اسلامی انقلاب آ جائے، ظاہر بات ہے آپ کو سب سے پہلے اس کی سوچ کا جائزہ لینا ہوگا. آپ اگر چھوٹتے ہی اس سے اس شاعر اسلامی کا احترام کرنے کی تلقین کریں گے تو یہ ایک غیر حکیمانہ ترتیب ہوگی. اگر آپ کسی سے کہیں نماز پڑھنا شروع کر دو، روزہ رکھو، یہ غیر حکیمانہ ترتیب ہوگی. آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، آیا اس نے اس کائنات کو محض ایک حادثہ سمجھا ہے، آپ سے آپ چلنے والا نظام سمجھا ہے، یا وہ اس کے کسی خالق اور مالک اور مدبر کو مانتا ہے. سب سے پہلے یہ بات ہوگی، اس کا جائزہ لینا پڑے گا. آیا وہ زندگی بس یہی زندگی سمجھتا ہے، یا زندگی بعد موت کا کوئی تصور اس کے پاس ہے، اس پر کتنا کچھ یقین اسے حاصل ہے؟ آیا وہ صرف عقل اور حواس ہی کو سمجھتا ہے کہ یہی ہے میرے لیے ہدایت اور یہی ہے میرے لیے رہنمائی کا ذریعہ، یا یہ کہ ما ورائے عقل یا ما ورائے حواس بھی کسی سورس آف نالج کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ اگر یہاں سے آپ کا اس انقلابی کوشش کا آغاز نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ وہ کوششیں برابر نہیں ہوگی. اگر ذہن میں مادہ پرستی ہے، ذہن میں الحاد ہے یا کچھ مشرکانہ اوہام کا تسلط ہے تو سب سے پہلے اس کی تطہیر لازم ہے. چنانچہ قرآن مجید نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس ماحول میں وہ انقلاب برپا کیا ہے اس میں سب سے پہلے تلاوت آیات کے ذریعے لوگوں کی ذہنی اور فکری تطہیر کا عمل کیا ہے. مادہ پرستی ہو، الحاد ہو، مشرکانہ اوہام ہو، ان سے قلوب و اذہان کو پاک کر کے وہاں مثبت طور پر ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالوحی و رسالت، اس کی بنیادیں قائم کی. یہ ہے در حقیقت انقلاب محمدی کا نقطۂ آغاز. یہاں سے بات آگے چلتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں جتنی اصطلاحات وارد ہوئی ہیں جن کا اس سے پہلے بھی شہادت حق کے ضمن میں بھی کچھ ذکر ہو چکا ہے، ان سب کا مبنا، ان سب کا مرکز، ان سب کا محور قرآن مجید خود اپنے آپ کو قرار دیتا ہے. لفظ انذار اگر آیا ہے تو فرمایا گیا کہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ، مجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں. انذار کا ذریعہ قرآن حکیم. اگر تفسیر کا معاملہ آتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. گویا کہ تفسیر کا مرکز و محور ذریعہ قرآن حکیم، انذار کا ذریعہ قرآن حکیم. ایک اہم اصطلاح جو ہے وہ تذکیر بھی، یاد دہانی کرانا. سورہ قاف ختم ہوتی ہے اس آیت پر فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر فرمائیے اس قرآن کے ذریعے سے. اسی طریقے سے تبلیغ، یہ ایک اہم اصطلاح ہے فرائض نبوت و رسالت کی تعبیر کے ضمن میں. فرمایا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پہنچا دیجئے، تبلیغ فرمائیے اس کی کہ جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. الغرض انذار ہو، تبشیر ہو، ترکیب تذکیر ہو، دعوت ہو، کوئی جو بھی تبلیغ اور دعوت اور تلقین کے لیے بنیادی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، ان سب کے لیے مرکز و محور جو ہے وہ قرآن حکیم کی. انذار ہے تو اس کے ذریعے، تبشیر ہے تو اس کے ذریعے، تذکیر ہے تو اس کے ذریعے، دعوت ہے تو اس کی، تبلیغ ہے تو اس کی. یہ ہے یتلو علیہم. چنانچہ سیرت مطہرہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی تقریریں، اپنے خطبے شاز ہیں، خطبات نبوی کچھ لوگوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، بہت کم خطبے مل سکے. حضور جہاں پہنچے ہیں اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے، آپ نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا. یہ ہے ایک کلام جو مجھ پر نازل ہوا ہے، یہ ہے پیغام جس کو لے کر میں آیا ہوں. اسی قرآن کے ذریعے سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا. تو گویا کہ انقلاب محمدی کا نقطۂ آغاز ہے یتلو علیہم آیاتہ. دعوت اور تبلیغ اور تذکیر اور انذار اور تبشیر، سب کا ذریعہ، سب کا مرکز و محور قرآن حکیم. اب آگے چلیے، وَيُزَكِّيهِمْ. یہ مرحلہ جو ہے بدقسمتی سے اس کے بارے میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. شاید کچھ سوء ظن ہوا کہ قرآن حکیم نے شاید تزکیہ نفس کا کوئی طریقہ ہمیں عطا نہیں فرمایا. بہت بڑا سوء ظن ہے. کچھ لوگوں کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے کوئی طریقے ہمیں عطا نہیں فرمائے. میں پھر عرض کروں گا، بہت بڑا سوء ظن ہے قرآن سے بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. تزکیہ کی اصل حقیقت کو یہاں سمجھیے. تزکیہ جس کا مطلوب ہے انسان، یہ بات اس سے پہلے بھی اجمالا عرض کی جا چکی ہے بعض مواقع پر، انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، اس کا فکر، اس کی سوچ، اور اس کا عمل، اس کی روش، اس کا طرز عمل کے جو وہ اس زندگی میں اختیار کرتا ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ سپلٹ پرسنالٹیز، وہ نارمل نہیں قرار دیے جائیں گے کہ جن کے فکر میں، جن کے نظریات میں اور ان کے عمل میں کچھ بود ہو. ورنہ انسان، ایک نارمل انسان، ایک انٹیگریٹڈ ہول ہوتا ہے. اس کا عمل اور اس کا رویہ در حقیقت اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کی سوچ، اس کے فکر پر مبنی ہوتا ہے. اگر سوچ غلط ہے، نقطۂ نظر غلط ہے، غلط نظریات و افکار کا تسلط ہے اذہان پر اور قلوب پر، تو ظاہر بات ہے کہ عمل خود غلط ہو جائے گا. اس میں صحیح فکر کا، صحیح عمل کا پیدا ہونا یہ ایک غیر متوقع شے ہے، اس کی امید نہیں کی جا سکتی. اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ سوچ کو درست کیجیے، نقطۂ نظر کی اصلاح کیجیے، فکر کو صحیح بنیادوں پر استوار کیجیے، ریکنسٹرکٹ کیجیے اسے صحیح اساس پر، اور تب توقع رکھیے کہ عمل درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا. قرآن مجید کا طریقہ تزکیہ یہ ہے. چنانچہ یہاں تزکیہ کا ذکر آ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ہی کے نتیجے کی صورت میں. ان آیات الہی کے ذریعے سے جب فکر کی اصلاح ہو گئی، جب انسان کے نظریات درست ہو گئے، جب الحاد کے اور مشرکانہ اوہام کی جڑیں انسان کے ذہن سے اور اس کے قلب سے کٹ گئیں، تو اس سے ان غلط اعمال، غلط کردار، غلط عادات کی گویا کہ جڑیں کٹ گئیں. ان کے لیے غذا مہیا نہیں ہو رہی کہ جن کی بنیاد در حقیقت ان غلط نظریات پر تھی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بالکل اس طریقے سے انسانی سیرت سے علیحدہ ہو جائیں گے جس طریقے سے کہ پت جھڑ کے موسم میں پتے درختوں سے گر جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے ضمن میں ہمارے صوفیاء نے جو مختلف طریقے اختیار کیے، اول تو یہ کہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ دور صحابہ کے بعد ہمارے ہاں گویا کہ ایک اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا. کچھ لوگ قانون اور فقہ کے ماہرین، کچھ تزکیہ نفس کے ماہرین، اور اسی طریقے سے مختلف گوشوں میں یہ تمام امور بڑھتے چلے گئے، اور ہر گوشہ اپنے ہی انداز میں ارتقا کرتا رہا، ترقی کرتا رہا، پروان چڑھتا رہا. اس طرح وہ وحدت فکر و عمل جو قرآن مجید نے دی تھی وہ مجروح ہوئی. چنانچہ تزکیہ نفس کے بارے میں نہ معلوم کہاں کہاں سے نظریات لیے گئے، کہاں کہاں سے ریاضتیں اور مشقتیں لی گئیں، کہاں کہاں سے نفسیاتی قسم کی ریاضتوں کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ تزکیہ باطن ہو اور تزکیہ نفس ہو اور تربیت روحانی ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ اس زمن میں خاص طور پر اتباع نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو میں یہ پورے احساس کے ساتھ، پورے وجہ بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میدان میں کچھ زیادہ ہی دوری ہوتی چلی گئی طریق نبوی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت اور تزکیہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہلے فکر کی تفسیر ہو، سوچ درست ہو، نتیجتاً وہ غلط اعمال خود بخود جھڑ جائیں گے پتجھڑ کے پتوں کی طریقے سے کہ جن کی غذا اب نہ ہوگی، جن کی جڑیں اندر سے کٹ چکی ہوں گی. یہ ہے تزکیے کا عمل، اور قرآن مجید ہی در حقیقت اس کا بھی محور ہے، اس کی بھی اساس اور بنیاد ہے. قرآن کو چھوڑ کر اس معاملے میں جو طریقے اختیار کیے گئے ان میں مثلاً ان طریقوں کی طرف بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا ہے علامہ اقبال نے کہ صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، در نمی سازد با قرآن ما تلش. اس کا سارا تعلق اس عمل کا قرآن سے تو کٹتا چلا گیا. ہاں کچھ اور اشعار ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ان کی باتیں جو ہیں ان سے تو دلوں میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کو سن کر آنکھیں نم نہیں ہوتی، قرآن کو سن کر اس سے اندرونی کثافتوں اور کدورتوں کی صفائی کرنا، وہ جو طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ متروک ہوتا چلا گیا. تو یہ تزکیے کا عمل ہے کہ وہ در حقیقت براہ راست نتیجہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کا. اس کو بھی پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بعض حقائق کی تعبیر علامہ اقبال نے خوبصورتی سے کی ہے، اس اعتبار سے ان کا بار بار حوالہ آ رہا ہے. اس تنے ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو بالکل قتل کر دینا، ختم کر دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ گم اندر آما کے دل است، اس لیے کہ وہ تو لوگوں کے وجود کے اندر سرایت کیے ہوئے. یہ وہ حدیث نبوی کا در حقیقت ترجمہ کہہ لیجئے یا ترجمانی کہہ لیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم، شیطان تو انسان کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے، اس طرح جاری و ساری ہو سکتا ہے جیسے کہ خون. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خوش طرح باشد مسلمان اشکنی، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مسلمان بناؤ. اس میں بھی در حقیقت ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. صحابہ میں سے واقعہ یہ ہے کہ کسی نے بڑی ہی ہمت کی کہ پلٹ کر سوال کر لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا یہاں کہ خوش طرح باشد مسلمان اشکنی، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ خوش طرح شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اسے قتل کرو. یہ ہے تمہارے پاس ذریعہ، تمہارے اندر غلط خیالات، غلط رجحانات، غلط جذبات، غلط شہوات اگر پیدا ہو رہی ہیں تو یہ در حقیقت غلط سوچ، غلط فکر، تمہارے نقطۂ نظر کے کج ہو جانے کا نتیجہ ہے. قرآن تمہاری سوچ کو صحیح کرے گا، تمہارے نقطۂ نظر کو درست کرے گا، تمہارے ویلیو سسٹم کو صحیح بنیادوں پر استوار کرے گا، اقدار بدل دے گا. یہ ہے وہ طریقہ کہ جس سے انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب انسانی شخصیت کے اندر سے ابھرے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غلط عادات، غلط افکار جو ہے وہ خود بخود انسان کی شخصیت سے ان کے دھبے دور ہوتے چلے جائیں. یہ ہے تلاوت آیات کے بعد تزکیہ نفس. تیسری اصطلاح ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی. یہاں پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی عمل میں جو اہمیت حاصل ہے قرآن حکیم کو، جس کو بڑے ہی اجمال کے ساتھ بیان کیا مولانا حالی نے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اس نسخے کیمیا ساتھ لایا. اس دور میں واقعہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو کما حقہو سمجھا ہے اور اس کا ادراک کیا ہے علامہ اقبال نے. چنانچہ قرآن مجید کی عظمت، اس کا بیان جس طرح ہمیں ان کے ہاں ملتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس دور کے تو کسی اور شخص کے ہاں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں. گر تم ہی قاہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، فاش بویم آنچ درد المزمر است، ان کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چون بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں شد دیگر شد، جہاں دیگر شبد. یہ جو آخری شعر ہے کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے باطن میں سرایت کرتا ہے وہ انسان بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا فکر بدل گیا، اس کے نظریات بدل گئے، اس کی اقدار بدل گئی، اس کا نقطۂ نظر بدل گیا، اس کا زاویہ نگاہ بدل گیا. ہی از اے چینج، کمپلیٹلی چینج پرسن. اور یہ اندر سے جو چینج ابری ہے، یہ ہے در حقیقت جو پھر صحیح طور پر خارج میں ایک تبدیلی برپا کرے گا. وہ تمام غلط رویے، تمام غلط اعمال خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اندر سے ان کی غذا دینے والی جڑیں جو ہیں وہ اب کاٹی جا چکی ہیں. اس کے بعد آتا ہے تیسرا مرحلہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی. یہاں ایک بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے تلاوت آیات میں بھی پیش نظر قرآن ہے، یہاں پھر جو کتاب کا لفظ آیا ہے تو اس میں یقیناً قرآن مجید کا کوئی دوسرا پہلو پیش نظر ہے. مختلف الفاظ سے قرآن مجید ہی کے مختلف گوشے کہیے یا مختلف پہلو ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اس اصول کو سامنے رکھ کر غور کریں تو قرآن مجید میں لفظ کتاب آتا ہے قانون کے لیے. کوئی چیز واجب کی گئی، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا، تم پر قتال فرض کر دیا گیا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین، تم پر واجب کر دیا گیا کہ اگر کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو اس دنیا سے، یہ ابتدائی حکم تھا جس میں کہ وصیت واجب کر دی گئی تھی. وہاں اس وجوب کے لیے بھی لفظ کتبہ. چنانچہ کہیں آتا ہے حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ قانون اپنی اصل مدت کو پہنچ جائے. تو لفظ کتاب اپنی پوری ہمگیریت کے ساتھ تو پورا قرآن بھی اس سے مراد ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کا موقع ہو کہ محسوس ہو کہ قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف الفاظ آ رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ہی لازمًا قرآن ہی کا ذکر ہے. یزکیہم جیسا کہ عرض کیا جا چکا، یہ اسی کا ایک منطقی نتیجہ ہے. پھر یعلمہم الکتاب کو جب دہرایا گیا تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے احکام، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، حلال اور حرام، اور ترتیب میں اور تدریج میں یہی اس کا صحیح مقام ہے. اگر آپ ذہن اور فکر میں تبدیلی لا چکے، دلوں کی دنیا میں ایمان جاگزی ہو چکا، راسخ ہو چکا، بنیادی طور پر برے کردار برے اخلاق سے انسان کا دامن اب صاف ہو چکا، اب یوں سمجھیے کہ زمین تیار ہے، ہل چل چکا ہے، زمین پوری طرح تیار کر لی گئی ہے، اب بیج ڈالیے، اب وہ بیج برابر ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا. زمین کو تیار کیے بغیر بیج ڈال دیجئے، بیج ضائع ہو جائے گا. یہ تیاری ہو چکی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی کا عمل کیا جا چکا ہے، تزکیے کے بنیادی جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. اب کہیے کہ یہ کرو اور کیا جائے گا، کہیے کہ یہ نہ کرو اور اس کو پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کیا جائے گا. یہ ہے تدریج. غور کیجئے کہ قرآن میں پہلے ہی کیوں نہ یہ حلال اور حرام کے احکام آ گئے، یہ کیوں اتنی دیر کے بعد ان کا نزول ہو رہا ہے، پورا قرآن ایک دم تو نہیں آ گیا. پہلے وہ آیات اتری، پہلے وہ سورتیں اتری جنہوں نے حل چلایا ہے، دلوں کی دنیا میں حل چلایا ہے، ذہنوں کی دنیا میں حل چلایا ہے، اس میں سے کثافتوں کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے، ایمان کی بنیادوں کو استوار کیا ہے. نتیجتاً جو موٹے موٹے انسانی اخلاق ہیں سب کے نزدیک مسلم، اب وہ پروان چڑھ رہے ہیں، گندگیوں سے سیرتیں پاک ہو گئی ہیں. اب گویا کہ یہ زمین پوری طرح تیار ہے، حکم دیجئے اور وہ قبول کیا جائے. یہ ہے وہ حکمت، یہ ہے وہ تدریج کہ جو قرآن مجید نے ملحوظ رکھی اپنے نزول میں، یا صحیح طریقے کہیے کہ قرآن کے نازل کرنے والے نے اس کے نازل کرنے میں پیش نظر رکھی، اور اسی حکمت اور اسی تدبیر کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. اسی کا مظہر ہے، غور کیجئے، شراب جیسی چیز جسے طبی دنیا میں بھی مانا جاتا ہے کہ ہیبٹ میکنگ ہے، یہ انسان کے پورے جسمانی نظام کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا دفعتاً چھوڑ دینا ہو سکتا ہے کہ نقصان دہ ہو. یہی وجہ ہے اسی بنیاد پر ہمارے یہاں پروہیبیشن کے باوجود میڈیکل سرٹیفکیٹ پر شراب کی یہ صورت رکھی گئی. لیکن قرآن مجید کا اعجاز اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز دیکھیے، کہ ادھر حکم آتا ہے اور ادھر شراب کی ندیاں بہ نکلتی ہیں. آج شراب حرام ہو گئی, برتن توڑ ڈالے گئے, شراب کی ندیاں مدینے کی گلیوں کے اندر, شراب کے نالے, شراب کی ندیاں بہ رہی ہیں. اور وہ لوگ کہ جن کی گھٹی میں شراب تھی, جن کے ہاں بالکل وہی تصور تھا کہ پینے کی شے ہے ہی شراب, جو آج آپ کو مغرب میں یا یورپ کی تہذیب میں نظر آتا ہے کہ پانی پانی ہے لیکن پینے کی اصل شے تو نہیں. ان کے کھانے کا, ان کی تمدنی زندگی کا جس میں لا ینفق شراب ہے, جنہیں ساری عمریں بیت گئی تھی شراب پیتے ہوئے, جن کی گھٹی میں شراب تھی, انہوں نے چھوڑا ہے اور اس شان کے ساتھ چھوڑا ہے کہ پلٹ کر نہیں دے گا. یہ معجزہ ہے در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس معجزے کی بنیاد کیا ہے؟ یہی تدریج ہے, یہ حکمت ہے. یقین پیدا ہو چکا ہے کہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو چکا ہے, آخرت کا یقین پیدا ہو چکا ہے, مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے, جواب دہی ہوگی. اصل زندگی وہ ہے, وہ ہے ابدی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی. یہ یقین جب پیدا ہو چکا ہے تو اب کسی لمبے چوڑے استدلال کی ضرورت نہیں. سود کی حرمت آتی ہے تو اس کے لیے کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں. اعتراض بھی ہوتا ہے ظاہری مشابہت کی وجہ سے کہ انما البیع مثل الربا, تو جواب صرف یہ دیا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے ربا کو حرام کیا ہے, بیع کو حلال کیا. اگر اللہ کو مانتے ہو اور محمد کو مانتے ہو کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں, تو اب چون و چرا کی گنجائش نہیں. اسی طرح اب آپ غور کیجئے, یہی پروہیبیشن امریکہ میں بھی اس کا فیصلہ کیا گیا تھا سٹیٹسٹکس کی بنیاد پر, اس شراب کی وجہ سے یہ کچھ ہو جاتا ہے, اتنے حادثے ہو جاتے ہیں, اسی شراب نوشی کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے قومی اہمیت کے راز جو ہیں وہ کچھ جاسوس لوگ نکلوا کر لے گئے, یا کوئی حسین جاسوسائیں جو ہیں وہ شراب کے نشے میں مست کر کے کسی بڑے افسر سے, کسی ذمہ دار افسر سے کوئی اہم راز ابلوا کر لے گئے. یہ سارا کچھ, سارا مواد, پوری سٹیٹسٹکس مہیا کرنے کے بعد پروہیبیشن نافذ ہوتی ہے. لیکن وہ سارے اعداد و شمار, وہ سارا فلسفہ, وہ سارے سائنٹیفک حقائق دھرے رہ جاتے ہیں اور چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکم واپس لینا پڑتا ہے اور شراب کی حلت جو ہے اس کو پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے. یہ ہے در حقیقت تدریج جو اس پروسیس میں ہے کہ جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, اب ہے تعلیم کتاب, اب عوامر و نواہی, اب حلال و حرام, اب صحیح و غلط, اب جائز و ناجائز, اب یہ فرائض ہیں, یہ ممنوعات ہیں, ان کی پوری فہرست دیجئے, نافذ کیجئے اور وہ تنفیذ ہوگی. اور جس طرح کی ایک زمین جس کو تیار کر لیا گیا ہو اس میں بیج ڈالا جائے, لہلہاتی ہوئی فصل آپ کو مل جائے گی. اسی طریقے سے اگر اس تدریج سے کام ہو تو یہ پورا پروسیس برابر ہوگا نتیجہ خیز میں. آخری مرحلہ ہے تعلیم حکمت کا, یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کیا ہے حکمت در حقیقت؟ اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں یہ لفظ آیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, عرض کیا گیا تھا اس موقع پر کہ ہے کاف اور میم کا مادہ بنیادی طور پر عربی زبان میں آتا ہے پختگی کے لیے, کوئی شے مستحکم ہو گئی, پختہ ہو گئی, مضبوط ہو گئی. حکمت انسانی شعور کی پختگی ہے, اس کی عقل, غور و فکر کی جو اس کے اندر استعداد ہے, اس کا پختہ ہو جانا, اس کا میچیور ہو جانا, اس میں اس صلاحیت و استعداد کا پیدا ہو جانا کہ وہ اصابت رائے صحیح نتیجے تک پہنچ سکے. اور یہ بلند ترین چیز ہے تربیت انسانی میں بھی, عام جو ہمارے تعلیمی نظام میں تدریج ملحوظ رکھی جاتی ہے وہ بھی یہی ہے. کسی بچے کو آپ پہلے تاریخ کے واقعات بیان کروائیں گے اور اس کو یاد کروائیں گے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, پھر ایک مرحلہ آتا ہے فلسفی آف ہسٹری کا, ایسا کیوں ہوا, فلاں قوم کو شکست کیوں ہوئی, فلاں تہذیب کیوں ابھری, فلاں تمدن کیوں گرا, یہ کیوں اور کیسے, یہ ہر معاملے میں بالکل آخر میں آیا کرتے ہیں. جغرافیہ پڑھائیے, ملکوں میں کیا ہے, آب و ہوا کیا ہے, پیداوار کیا ہے, اور اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا فزیکل جغرافی میں, یہ کیوں ہے, یہ تغیر و تبدل کیوں ہے, یہ موسم اس طرح کیوں بدلتے ہیں, فلاں جگہ یہ چیز کیوں پیدا ہو رہی ہے, تو یہ کیوں اور کیسے, یہ ہے در حقیقت. ہر آپ گوشہ علم میں چلے جائیے تو یہ اس علم میں چوٹی کی چیز ہوگی. اور اسی طریقے سے معاملہ دین کا ہے, انسانی ذہن اور شعور کی وہ تربیت اور وہ پختگی, کہ انسان دین کے کیوں اور کیسے کو سمجھ سکے. یہ ہے حکمت, یہی حکمت دین موضوع ہے. فاتح دور حاضر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی شہر آفاق کتاب حکمت حجت اللہ البالغہ, احکام شریعت میں کیا حکمتیں ہیں, کیا مقاصد ہیں. دیکھیے ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو, اگرچہ ایمان کا تقاضا ہے دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی, مانیے تم اطاعت سنو اور اطاعت کرو. لیکن اس سے بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ انلائٹمنٹ پیدا ہو جائے, وہ بصیرت باطنی پیدا ہو جائے کہ جس سے نظر آنے لگے کہ یہ حکم کیوں ہے, اس کی حکمتیں کیا ہیں, اس کی غرض کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, اس کی مصلحتیں کیا ہیں. انسان کے اپنے مفاد میں, نظام اجتماعی کی اپنی مصالح کے اعتبار سے دین کے ان احکام کی کیا اہمیت ہے, کیا مقام و مرتبہ ہے. اس مرحلے پر پہنچ کر حکم بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک نعمت معلوم ہونے لگتا ہے. احکام شریعت طبیعت کے لیے کوئی بوجھ اور کوئی ناگوار کیفیت کی حامل نہیں رہ جاتے بلکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان ہونے کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت کو نعمت سے تعبیر فرمایا گیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ انعام ہے اللہ کا کہ اس نے تمہیں وہ صراط مستقیم اور اس کی تمام پیچیدہ اور پرپیچ راہوں میں وہ جو ایک درمیانی راہ ہے وہ تمہیں عطا فرما دی, متوازن اور معتدل نظام تمہیں عطا فرما دیا. یہ انعام خداوندی ہے اور اس نعمت کا اتمام ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ حکمت جو ہے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. واقعہ یہ ہے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو یہ عطا ہو جائے گویا کہ بہت ہی بڑا احسان ہے اللہ کا اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا. علامہ اقبال نے اسے اسرار دین اس سے تعبیر کیا ہے, اے کہ می نادی بقرآن حکیم تا کجا در حجرہا باشی مقیم, در جہاں اسرار دین را فاش کن نقطہ شرع مبین را فاش کن. یہ مرحلہ کہ حکمت دین اس کو عام کیا جائے یہ گویا کہ اس پورے عمل میں چوٹی کا معاملہ ہوگا, یہ اس کا مرتبہ کمال ہے, یہ اس کا نقطہ عروج ہے. اب آپ ان چاروں اصطلاحات کو پھر ایک مرتبہ اپنے ذہن کے سامنے لائیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک فرد کو سامنے لائیے, آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی عزیز کوئی نوجوان آپ کو محبوب ہے, آپ پورے خلوص سے چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے, یا یوں تعبیر کیجئے کہ اس میں دینی انقلاب برپا ہو جائے. اس کی کچھ عادات ہیں, اس کی دلچسپیاں ہیں, اس کے صبح و شام کا رنگ کچھ بدل گیا ہے. اب آپ سب سے پہلے جائزہ لیجئے اس کے فکر کا, اس کے ذہن کا. کہیں اس کے ذہن میں کوئی برٹرنڈ رسل تو نہیں ہے, کہیں اس کے ذہن میں کوئی ساخت تو نہیں ہے, اس کا فلسفہ تو مسلط نہیں ہے, کہیں فرائیڈ کے نظریات نے تو تسلط حاصل نہیں کر لیا ہے, کہیں کسی اور کا نظریہ تو نہیں ہے کہ جو اس کے ذہن پر اور اس کے دل پر مستولی ہو گیا. اگر آپ یہ تجزیہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کا مداوع نہیں کر سکتے آیات قرآنیہ کے ذریعے سے, اگر آپ اس کے دل میں نور ایمان پیدا نہیں کر سکتے, اللہ کا یقین, آخرت کا یقین, جنت و دوزخ کا یقین, وحی و رسالت کا یقین, اگر یہ پیدا نہیں کر سکتے تو جان لیجئے کہ آپ کی وہ ساری خواہش دھری رہ جائے گی, اس کے اندر کوئی تبدیلی برپا نہ ہو سکے گی. وہ سعادت مند ہے آپ کے سامنے چپ ہو جائے گا, گردن جھکا دے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دباؤ کے تحت جہاں آپ کے سامنے ہو نماز بھی پڑھ لے, لیکن یہ ہے کہ اس کی فکر کچھ اور ہے, اس کی سوچ کچھ اور ہے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس کے فکر اس کی سوچ پر کچھ اور چیزوں کا تسلط ہو چکا ہے جس میں کہیں گنجائش ہی نہیں, نہ نماز کی نہ روزے کی. حلال اور حرام کی جڑ تو یہ ہے کہ کوئی مانے وحی کو, کوئی مانے کتاب کو, کوئی مانے رسالت کو. اگر وہ بنیاد ہی موجود نہ ہو تو کیا حلال اور کیا حرام, کس چیز کے بارے میں فرض کا تصور آئے گا اور کس چیز کے بارے میں ممنوع کا تصور اور حرام کا تصور آئے گا. یہ ساری چیزیں بیس لیس ہیں جب تک کہ وہ ایمان دل کے اندر پیدا نہ کیا جائے. یہی ایک واحد راہ عمل ہے کسی شخص کو بدلنے میں. اور یہ بات عرض کی جا چکی, اس پروسیس کا مرکز و محور قرآن حکیم یتلو علیہم آیات, اسی سے آپ سے آپ اگر یہ ذہن و فکر کی تبدیلی آتی ہے تو اس کی بری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی, بری لتیں ان سے وہ خود بخود آزاد ہوتا چلا جائے گا. اب آپ کو ایک ایک چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ درسری مول لینے کی ضرورت نہیں ہے. جڑیں کٹ گئی ہیں جن سے وہ غذا فاسد بہم پہنچ رہی تھی ان عادات فاسدہ کو, لہذا اب وہ خود بخود خشک ہو کر وہ پتے گر پڑیں گے. اب وہ وقت آئے گا کہ اب کہیے یہ ہے دین کا حکم, اس کی شخصیت میں وہ لاسخ ہوگا, رائج ہوگا, نافذ ہوگا, اور یہ مصنوعی عمل نہیں ہوگا, یہ فطری ہوگا. اور اگر استعداد ہے اور مزید تربیت کیا وہ اہل ہے تو اسے پہنچائیے مرتبہ حکمت تک. یہاں پہنچ کر جو ٹھہراؤ, جو تمکن اور جو دوام حاصل ہوگا اس کی شخصیت میں دین کو, وہ ظاہر بات ہے کہ وہ حکمت کا مقام کچھ نرالا ہی مقام ہے. یہاں انسان گویا کہ اپنی بصیرت باطنی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حق یہی ہے, یہ اس کا ذاتی تجربہ بن جاتا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ دین میں کیا مقدم ہے, کیا مؤخر ہے, کس کی حیثیت جڑ کی ہے, کس کی حیثیت پرا کی ہے. وہ اندھے کی طرح تامک ٹولیاں نہیں مار رہا ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی پاؤں کو شیر بنا دے اور شیر کو پاؤں بنا دے, بلکہ وہ دین کی تمام اقدار کو ان کے صحیح مقام پر صحیح توازن و اعتدال کے ساتھ برقرار رکھے گا. یہ ہے مرتبہ حکمت. اب یہاں بس ایک بات اور سمجھ لیجئے تو یہ مضمون مکمل ہو جائے گا. جس طرح کا معاملہ ایک فرد انسانی کا ہے, فرد نوع بشر کا, بالکل اسی طرح ایک کمیونٹی, کوئی قوم, کوئی مجموعہ افراد جو ایک اجتماعیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک ہے کہ اجتماعیت سے منسلک ہوں, وہ بھی بالکل ایک فرد کی طرح, ایک انڈیویجول کی طرح بیہیو کرتے ہیں. جس طرح ہمارے وجود میں دماغ ہے جو فیصلہ کرتا ہے, دماغ پکڑ نہیں سکتا, پکڑنے کی طاقت ہاتھ میں ہے, لیکن کیا پکڑے کیا نہ پکڑے اس کا فیصلہ دماغ کرتا ہے, پکڑنے کا حکم دماغ سے ملتا ہے. پاؤں چل سکتے ہیں لیکن کدھر چلیں کدھر نہ جائیں, چلیں یا نہ چلیں اس کا فیصلہ دماغ کرے گا. ایک ہیومن آرگنزم میں, ایک انڈیویجول میں اعضاء و جوارے ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, اس کے اور جتنے بھی اعضاء ہیں, یہ سارا لمبا چوڑا وجود, دو ڈھائی من کا وجود اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا وہ دماغ جو اس جسم کے اندر ایک حکمران حیثیت سے. بالکل اسی طریقے سے جان لیجئے کسی کمیونٹی میں, کسی قوم میں, کسی معاشرے میں, کسی سوسائٹی میں, کسی حیات اجتماعیہ میں ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے, وہ انٹیلیجنسیا سے آپ اسے تعبیر کروا لیں, اسے برین ٹرسٹ کہہ لیجئے, صحیح اصطلاح ہے برین ٹرسٹ. یہ جو طبقہ ہے ہوتا مائنورٹی میں, کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ اس پورے مجموعہ افراد میں, اس معاشرے میں, اس قوم میں, اس ملک میں, یہ بالکل اسی اہمیت کے حامل ہیں کہ جو اہمیت ایک فرد بشر میں اس کے اپنے دماغ کو حاصل ہے. یہ سوچتے ہیں, یہ رخ کا تعین کرتے ہیں, معاشرہ کدھر جائے گا اس کا فیصلہ ان کے کیے ہوتا ہے, باقی عوام الناس جو ہے وہ اعضاء و جوارے کے مانند ہیں. جدھر یہ رخ کر لیں گے وہ معاشرہ ادھر رخ کر لے گا, پاؤں چلیں گے, ہاتھ حرکت کریں گے. کسی بھی معاشرے میں اگر آپ تبدیلی برپر کرنا چاہیں, کسی کمیونٹی کو اگر آپ کنورٹ کرنا چاہیں اسلام کے حق میں, یا یوں کہیے کہ کسی جگہ بھی آپ اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہیں, تو اس کے لیے جو محمدی اساس ہوگا, ہوگی جو اساسی منہاج ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب پر, وہ یہی ہوگا اس برین ٹرسٹ کو کنورٹ کیجئے. اگر اس کو آپ اسلام کے حق میں کنورٹ کر لیں, اگر اس میں ایمان و یقین کی روشنی پیدا ہو جائے, ایک مضبوط نیوکلیس اس حلقے اور طبقے میں پیدا ہو جائے جس نے ان بنیادی اقدار کو ذہناً قبول کیا ہو, علی وجہ البصیرت قبول کیا ہو, صرف ایک ڈاگمے کی حیثیت سے نہیں, ڈاگما عوام الناس کے لیے ہوتا ہے, وہ جو طبقہ ہے, وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے, وہ جو برین ٹرسٹ ہے, اگر وہ کنورٹ ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول تبدیلی قبول کرے گی. ورنہ آپ عوام میں واض و نصیحت کرتے رہیے, عوام الناس کے اندر ایک رجوع عام بھی ہو جائے, تبدیلی برپا نہیں ہوگی. اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں کسی زمانے میں ترقی پسند ادیبوں نے کوئی ایک عمل شروع کیا تھا, اور آج وہ اصطلاحات ہمارے معاشرے کے نچلے طبقات تک پہنچے ہیں. استحصال جیسا بھاری بھرکم لفظ آج کسی ٹانگے باندھ اور کسی ریڑھی چلانے والے کی زبان پر آپ کو سننے میں آ رہا ہے. اس لیے کہ یہ پروسیس وہاں سے چلا تھا. وہ جو اس ملک کے اندر غور و فکر کرنے والے لوگ تھے, سوچ و بچار کرنے والے لوگ تھے, وہ جو انٹیلیجنسیا تھا, وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی تھی, اس نے فلسفے کو قبول کیا ہے اور پھر وہ فلسفہ اس معاشرے کے اندر اترتا چلا گیا. پارٹی پر بین رہا ہے لیکن فکر پھیلتا چلا گیا. فکر کے لیے کوئی بین نہیں ہے, فکر پر کوئی قدر عائد نہیں کی جا سکتی, فکر کے لیے کوئی پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے. وہ تو پھیلتا ہے از خود, نہ اس کے لیے کسی ملک میں کسی معاشرے میں کوئی اس کو قید و بند میں ڈالنا ممکن ہے, نہ آپ کسی ایک ملک کو اس وقت کی دنیا میں بالخصوص جبکہ فاصلے معدوم ہو گئے کسی خطے کو محفوظ خطہ بنا کر رکھ سکتے ہیں کہ یہ فکر وہاں نہ آنے پائے. معاملہ فکر کا ہے. اگر فکر بدلے گا, سوچ بدلے گی, تو انسان بدلے گا بحیثیت انسان, بحیثیت فرد بھی, اور تبھی انقلاب آئے گا کسی معاشرے میں, کسی کمیونٹی میں, کسی سوسائٹی میں. اور اس سب کا مرکز, محور, مبنا, بنیاد, اساس قرآن حکیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ جو بجا درفت جہاں دیگر شبد, جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبد. ایک مغالطہ ہو سکتا ہے, اشتباہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو کہ کیا اتنا عظیم انقلاب, اتنی بڑی تبدیلی اور ایک کتاب کے بل پر پیدا ہو جائے. میں انہیں دعوت دوں گا, ذرا نگاہ دوڑائیے اس وقت روئے عرضی کے کتنے بڑے حصے پر جو نظام قائم ہے. چلے جائیے پورا ایسٹرن یورپ, پورا یہ شمالی ایشیا, بلکہ تقریباً ایشیا کا اکثر و بیشتر حصہ چین کو بھی شامل کیجیے, اور پھر نہ معلوم دور دراز کے معاملات. یہ سارا جو نظام دنیا میں قائم ہے اس کو ٹریس کیجیے. یہ نتیجہ ہے کس کا؟ ایک کتاب, اس کا فلسفہ. ذہنوں نے اس کو قبول کیا, ذہنوں پر اس کی چھاپ قائم ہوئی. یہ ڈاک کیپیٹال اسی کا ظہور ہے, اسی کا بروز ہے. یہ در حقیقت اسی کی بنیاد پر یہ انقلابات آئے. اسی لیے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ نیت پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. اس کے بغل میں کتاب تھی. کسی کو پسند ہو یا ناپسند, کوئی اسے غلط سمجھے یا صحیح, لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے انقلابات در حقیقت اسی کتاب کا ایک ظہور, اسی کتاب کا ایک بروز ہے. تو سوچئے ایک انسان اور اس انسان کی ایک کاوش, اس کی ایک تصنیف کردہ کتاب اگر دنیا میں اتنے وسیع و عریض پیمانوں پر, اتنے وسیع و عریض خطوں پر انقلاب برپا کر سکتی ہے, تو کتاب اللہ یہ کیا انقلاب برپا نہیں کر سکتی؟ بشرطے کہ اس کتاب کی طرف اپروچ درست ہو, اس کتاب کو اس کا صحیح مقام دیا گیا ہو, اس کتاب سے واقعتاً وہ کام لیا جائے کہ جس کے لیے وہ دنیا میں نازل کی گئی ہے, جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ الفاظ وارد ہوئے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جس سے افراد بدلے, ان کے اندر انقلاب آیا. اور وہ لوگ تھے کہ پھر جنہوں نے اس ساری انقلابی جد و جہد سے گزر کر اور انقلاب محمد کی عملی تکمیل فرما دی. فصلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.